نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے آج جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی اور یہاں سے اپنے اگلے مضمون درس کی ابتدا کر رہے ہیں، وہ قانون قصاص کی بنیاد ہے. قصاص، جس کو انگریزی زبان میں لا آف ریٹیلیشن کہتے ہیں، ارشاد فرمایا تم پر خون کا بدلہ ان لوگوں کے خون کا بدلہ یعنی قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں. اس آیت کریمہ سے قتل کی سزا موت کا، قتل کی سزا موت یعنی قتل، کیپیٹل پنشمنٹ کی بنیاد اس آیت کریمہ سے ہے. اور یہ احکام قصاص کی بنیاد ہے. اب قصاص میں برابری کا تصور دیا ہے شریعت نے. آگے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں سزا کے، ان کی بنیاد پھر برابری پر ہے. احکام سزا اور قوانین عقوبت، جو عقوبات ہیں اور حدود ہیں اور قصاص، ان کی بنیاد برابری پر ہے. کسی کی مالی حیثیت پر نہیں ہے، کسی کے سوشل سٹیٹس پر نہیں ہے، اس شخص کی اپنی ذاتی جنس پر، اس کی نو پر، اس کے اوپر ہے. فمن وفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے. اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قصاص کو معاف کرنے کا حق بھی ورثاء کو ہے. ہمارے قانون میں، ہمارے ملک میں، اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ کو اپیل سننے اور معاف کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ اگر یہ شرع درست نہیں ہے. بے شک اس کا فالو اپ اسٹیٹ کرتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر اس کو معاف کرنے کا حق نہیں، معاف کرنے کا حق صرف ورثاء کو ہے. ہاں، اس صورت میں معاف کرنے کا حق ہو جائے گا، یہ فقہی اور شرعی مسائل آ گئے، جب مقتول کے ورثاء ہی نہیں ہیں، اس کے کوئی وارث نہیں ہے، نامعلوم ہے، غیر معروف ہے، سرے سے کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اسٹیٹ، اس کی معاشرہ اور ریاست وارث بن جاتی ہے، پھر وہ حق منتقل ہو جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اگر کوئی معاف کرنا چاہے بلے دستور کے موافق تو معاف کرنے کا بھی حق ہے. وعدا الیہ بحسان، اور جو خون بہا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصاص کے بدلے خون بہا، جس کو دیت کہتے ہیں، بلڈ منی کہتے ہیں، اس کا لے لیا جائے اور اس کا تعین ہو جائے ایسے قتل عمد میں، اور قصاص معاف ہو جائے. اور اگر قتل خطا ہو، ان انٹینشنل مرڈر، غلطی سے، اس کی دیت مقرر ہے، اس میں تعین نہیں ہوتا، اس کی خطا قتل ہو، ان انٹینشنل مرڈر کی دیت مقرر ہے. اگر انٹینشنل مرڈر ہو تو پھر وہ رسا ان قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر معاف کرنا چاہیں تو سارا بھی کر سکتے ہیں، بالکل بلا معاوضہ بھی کر سکتے ہیں، اور خون بہا کی صورت میں معاوضہ مقرر بھی کر سکتے ہیں اور معاوضہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ ساری صورتیں اس لیے ہیں تاکہ معافی کی صورت میں، احسان کی صورت میں، اتنے بڑے جرم کے اور ظلم کے ارتکاب ہو جانے کے بعد بھی احسان، معافی اور خیر کے راستے معاشرے میں کھلے رہیں. اب اس کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ سارا کچھ زیادہ کا تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت اور مہربانی ہے، رحمت ہے. آگے ارشاد فرمایا، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اور پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب. اگلی آیت میں جو قصاص ہے، بدلہ لینا، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت معاشرتی سطح پر بھی انفرادی سطح پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. فما بالکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو، قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. عقل مندو، تاکہ تم خونریزی اور بربادی سے بچو. یہ جو قانون قصاص و دیت ہے گویا، اور خاص طور پہ قصاص، اس میں زندگی کی ضمانت قرار دی گئی. اس قانون کو نافذ کرنے میں گویا امن برقرار رہنے یا امن کے قائم کرنے کی قرآن نے ضمانت دی، کہ شریعت کا اگر یہ قانون صحیح طور پہ نافذ ہوگا تو تمہاری زندگیوں کو تحفظ مل جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو تحفظ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے وصیت کے بارے میں ایک آیت آ جاتی ہے. ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے. والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. حقا علی المتقین، نیک لوگوں اور پرہیزگاروں پر لازم کر دیا گیا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں تو وصیت ہوتی نہیں، تو یہاں تو قرآن مجید کی آیت کریمہ آ گئی، اس نے وصیت لازم کر دی والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں. یہاں سے ایک بات سمجھانے کا موقع مل گیا، یہ آیت کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جن کے احکام منسوخ ہوئے، جو منسوخ ہوئی ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں احکام کے ناسخ و منسوخ کا ایک تصور موجود ہے. اس کو کنسپٹ آف نسخ کہتے ہیں، نسخ، کنسپٹ آف ایبروگیشن، کنسپٹ آف ریپیل. تو یہ آیت کریمہ پہلے اس وقت نازل ہوئی، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنا اس وقت لازم تھا جب والدین یا قریبی رشتہ داروں کے لیے وراثت کے حق مقرر نہیں کیے گئے تھے. شریعت نے اور قرآن مجید نے والدین کی اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت کے حق اور حصے مقرر نہیں کیے تھے. تو اس وقت جب وراثت کے حصے ہی مقرر نہیں تھے، لہذا مرنے والے نے اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو پیچھے اعزاء اقارب رشتہ داروں میں مال کی تقسیم کا اور کوئی نظام شرن نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ وصیت کرے اور ان کی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر ان میں تقسیم کر دے. تو اس کو لازم قرار دیا. اب یہاں لفظ لازم پہ تھوڑی توجہ کریں، باقی بات بعد میں لیتا ہوں. وصیت کی صورت میں مال تقسیم کرنا ہو، یا بعد میں آیت المواریث آئی یعنی وراثت کے حصص کی آیت، وراثت کے حصوں کو بیان کرنے والی آیت کریمہ اتری، آیت المواریث، تو اس کے ذریعے وراثت کے حصے حقداروں کے مقرر ہو گئے. اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. مگر ایک لفظ آیا ہے حقا علی المتقین، یہ متقین پر واجب ہے، لازم ہے. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وہ مال جس کی تقسیم کرائی جا رہی ہے، خا وصیتن خا وراثتن، کہیے وصیتن یا وراثتن، حکم ہے حقن کہ یہ لازم ہے. اس لازم کے لفظ نے حقن علی المؤمنین، حقن علی المتقین نے واضح کیا کہ بنیادی منشا اسلام کا تقسیم دولت ہے، ارتکاز دولت نہیں ہے. حقا علی المتقین کے لفظ نے یہ بات واضح کی کہ شریعت کا بنیادی منشا اکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہے. اکیومولیشن اور کنسنٹریشن، مال دولت اور سرمایہ کا جمع کرنا، ارتکاز کرنا، یہ مقصود نہیں، بلکہ تقسیم کرنا مقصود ہے، ڈویژن کرنا ہے، تاکہ اس سے گردش دولت کا نظام معاشرے میں قائم ہو. کیونکہ اسلام کا پورا معاشی اور اقتصادی نظام وہ بنیادی طور پر گردش دولت کے تصور پر قائم ہوتا ہے. اگر گردش دولت نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہوں، اور کوئی کہے کہ اسلام اور شریعت کے معاشی اور اقتصادی نظام کی برکتیں نہیں ملی، تو وہ برکتیں تو نہیں ہو سکتی جب آپ نے اس کے مرکز اور محور کو دبوچ دیا، دبا دیا. حقا علی المتقین کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے راز کو سمجھا جائے اور اس کی اہمیت پر عمل کیا جائے. وہ بیٹوں میں جائے، وہ بیٹیوں میں جائے، وہ قریبی رشتہ داروں میں جائے، وہ بیوہ کو جائے، وہ والدین کو جائے، اولادوں میں جائے، اولادوں نہ ہو تو بھائی بہنوں کو جائے، یعنی وہ فیملی میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہو، اس کی سرکولیشن ہو، تاکہ ارتکاز کا رجحان اور اکیومولیشن کا ختم ہو سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ وصیت والا اور وراثت کا. تو جب آیت وراثت کی آیت اتر آئی اور اس نے والدین کے بھی اور اعزاء اقارب کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، قریبی کے سب کے حصے وراثت کے مقرر کر دیے، تو اس وقت یہ آیت منسوخ ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، بس اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. اس حدیث پاک نے اس کو الیبوریٹ کر دیا. تو آیت وراثت نے جو آگے سورہ نساء میں ہے، آیت وراثت نے اس آیت وصیت کو من وجہ منسوخ کر دیا. اب مفسرین نے، یہ فقہا نے تو فقط اتنا ہی لکھا ہے کہ اس یہ آیت منسوخ ہو گئی آیت وراثت سے. یہ اساتذہ کرام اور طلباء اس میں توجہ کریں. اہل علم نے تو اتنی بات کر دی کہ یہ آیت آیت وراثت کے ذریعے منسوخ ہو گئی، مگر اس آیت کریمہ کے ہمہ پہلو اس پر توجہ کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے، اور میری عاجزانہ اور طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ یہ آیت کاملاً منسوخ نہ ہوئی، من وجہ منسوخ ہوئی، جزون ہوئی، جزون باقی رہی، جزون ہوئی، جزون باقی رہی. اور یہ چیز اس لیے، اس تصور کو، اس فرق کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے منسوخ آیات کی بھی شرعی افادیت قرآن میں باقی رہ جاتی. اگر وہ ہر اعتبار سے منسوخ آیات منسوخ ہو جاتی اور ان کا جو تعلق ہے، نفاذ کا تعلق ہے، وہ بالکل معطل ہو جاتا اور کلیتاً منسوخ ہو جاتی، تو ان آیات کریمہ کی خالی لفظی تلاوت رہ گئی تھی، کوئی حکمی افادیت سرے سے باقی نہیں رہتی. یہ آیات کریمہ جن کو اللہ پاک نے لفظاً نہیں اٹھایا، قرآن سے برقرار رکھا، ان کے حق میں یہ تصور درست نہیں ہے کہ ان کی کوئی حکمی افادیت ہی سرے سے باقی نہ رہے. نہیں، ایسی بات نہیں. اب یہ بھی ایک علم کے اور فن کے ارتقاء کی چیزوں میں سے ہے. جو جو ارتقاء ہوتے ہیں تو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. منسوخ کس حد تک ہوئی اور کس حد تک باقی رہی؟ منسوخ صرف اس حد تک ہوئی للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر مرنے والا کوئی مال چھوڑ چکا ہو یا چھوڑ کے جا رہا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وراثت کرے. یہ جو اس کا ہے للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور ان رشتہ داروں کے حق میں جن کو شریعت نے وارث بنا دیا، اس حد تک یہ آیت منسوخ ہو گئی. لہذا والدین اور ورثاء کے حق میں، وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا، اس کا جواز اور اس کی اجازت باقی نہ رہی، حکم بھی اٹھا لیا گیا. اس حد تک منسوخ ہوئی. اور آگے تھا حقاً علی المتقین, یہ منسوخ ہو گیا کہ ان کے حق میں وراثت نہیں ہوگی مگر باقیوں کے لیے وراثت ہوگی. چونکہ اگر یہ ساری کی ساری آیت منسوخ تصور کر لی جائے تو حکم وصیت کی بنیاد مٹ جاتی ہے, باوجود اس کے کہ آگے بعض آیتوں میں آیا کہ وصیت کے ادا کر, وصیت تقسیم, وصیت کے ہو جانے کے بعد یہ وراثت تقسیم کرو, من بعد وصیت یوصى بها او دین اس کے بعد کرو, مگر وہ بعد کا مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی حکم وصیت رہ گیا ہو. لہذا بنیادی حکم وصیت کے لیے یہ آیت نص اور دلیل ہے. اور دوسری منسوخی اس کی ہوئی کتب علیکم, کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا, اب فرض نہ رہا, فرض استحباب بن گیا, مستحب رہ گیا, مباح ہو گیا, جائز ہو گیا, مرنے والے کا حق ہو گیا, اور بعض معاملات میں یہ مباح ہو گیا. اب یہاں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں آگے چل کے. لہذا اس کا حق برقرار رہا, اور جو رشتہ دار وارث نہ ہوئے ان کے حق میں وصیت کا حکم بھی برقرار رہا, والدین اور ورثاء کے حق میں منسوخ ہو گیا, اور فرضیت وصیت کی منسوخ ہو گئی. اب یہاں اس دور جدید میں ایک سوال پیدا ہوا, یہ نوجوان اور اہل علم پڑھے لکھے افراد کے لیے خاص طور پر ہے. یہ مسئلہ پرویز صاحب نے اٹھایا تھا, غلام احمد پرویز نے کسی زمانے میں, اور پھر اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو لے لیا, اور پھر پاکستان کی حکومت نے بھی اس کو لے لیا, اور اس کے جو احکام فیملی لاز بنے اس میں, اور اس کی کئی دشواریاں پیدا ہوں, اور اب بھی کئی لوگ جو شریعت کے پورے احکام میں وراثت و وصیت کو نہیں سمجھتے وہ مغالطے میں رہتے ہیں, اور کئی بار سوال ہوتا ہے. وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ, جو کہ شریعت نے یتیم پوتے کو حق ہی نہیں دیا کوئی. یتیم پوتا اسے کہتے ہیں کہ ایک دادا, اے دادا ہے, بی اور سی اس کے دو بیٹے, بی اس کا بیٹا بھی زندہ ہے, ایک بیٹا سی وہ فوت ہو گیا, باپ کی اے کی موجودگی میں, باپ کی موجودگی میں ایک بیٹا فوت ہو گیا, باقی بیٹے زندہ ہیں. اب وہ جو ایک بیٹا اس کا فوت ہوا, آگے اس کے بچے بھی ہیں, تو دادے کی موجودگی میں جو اس کے پوتے پوتیاں رہ گئے ان کو یتیم پوتے پوتیاں کہا جائے گا. اگر تو ان کا چچا بھی فوت ہو گیا ہوتا, وہ دوسرا چچا یا تایا کوئی بھی نہ ہوتا, تو پھر دادے کی وراثت تمام بیٹوں کے فوت ہونے کی وجہ سے ان کے آٹومیٹیکلی ان کی اولادوں کو آگے منتقل ہوتی. اب جب اس کا ایک یا دو یا تین بیٹے رہ گئے اور ایک دو مر گئے, تو ان کی اولادیں جو ہیں وہ یتیم پوتے پوتیاں رہ گئے, جب ان کے چچے اور تائے باقی بھی زندہ ہیں, ایسی صورت میں وہ یتیم پوتے پوتیوں کو وراثت کا حق نہیں ملتا, ان کو وراثت نہیں جاتی. یہ حکم شریعت ہے. اب یہاں ایک اعتراض شریعت پر کر دیا گیا, شریعت کے قانون کو پورے طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے, کہ دیکھو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, وہ جو ہٹے کٹے چچے تائے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو لے رہے ہیں اپنے باپ کی وراثت, اور ان بیچاروں کا یہ قصور کہ ان یتیموں کا باپ فوت ہو گیا, اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنے باپ کی موت پر وراثت لیتا, اور پھر آٹومیٹیکلی اس کا حصہ اولاد کو منتقل ہوتا, چونکہ اس کی ڈیتھ پہلے ہو گئی. لہذا اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو مر جانے کی وجہ سے محروم ہوا ہی, آگے اس کی اولاد بھی محروم ہو گئی جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں, حالانکہ وہ زیادہ حقدار تھے یتیم ہونے کے ناطے. سوال بڑا وزنی ہے نا, یہ سوال بڑا یار, لوگوں نے جو شریعت کے احکام پر پوری اور گہری نظر نہیں رکھتے, اور ان کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے بنانا اور احکام کو وضع کرنا اور فتوے دینا اور مجتہد بنتے ہیں, انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا سکم اور غلطی کمزوری رہ گئی شریعت کے قانون میں, لہذا انہوں نے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے وراثت سجسٹ کر دی, گویا لا آف شریعت میں ترمیم کر دی. معذرت, شریعت کے قانون میں یتیم پوتے پوتیوں پر انہیں رحم آیا, اور اس رحم کی وجہ سے انہوں نے قانون شریعت میں ترمیم کر کے ان کے لیے بھی وراثت تجویز کر دی کہ اس کے بعد کا حصہ اس کو جائے گا. یہ ایک اس پرابلم کا حل نکالا, یہ حل غلط تھا, اور احکام شریعت کی کامل واقفیت نہ ہونے کے باعث یہ نکالا گیا. اب اس آیت کریمہ نے اس کا حل دیا ہے. اس لیے احکام قرآن پر, قرآن ہر مسئلے کا حل ہے, سنت رسول اور حدیث پاک ہر مسئلے کا حل ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہماری ہماگیر اور جامع اور بھرپور ہما پہلو نگاہ نہیں ہوتی احکام پر, بس میں نہیں جاتے. یہاں اس کا حل ہے, وہ یہ کہ احکام شریعت یہ ہے, یاد رکھ لیں کہ اگر وصیت کی ہو, کیا تو وصیت مرنے والے کی موت کے بعد پہلے تقسیم ہوتی ہے؟ وصیت جو مقرر کی جاتی ہے نا, ایک تیسرے حصے تک, ایک تہائی تک وصیت کر سکتے, ورثہ کے حق میں نہیں کر سکتا. غیر ورثہ کسی کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے, اور اپنی جائیداد کے کہاں تک, تہائی حصے تک وصیت کر سکتا ہے. اس سے زائد کی بھی اجازت نہیں, زائد نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. ایک تہائی تک وصیت وہ کر سکتا اگر اس نے وصیت کی ہو. تو حکم یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے مرنے والے کی موت پر یہ احکام بڑے ضروری آپ کے کام آنے والے ہیں, مختلف پہلوؤں سے. جب مرنے والا مرے تو سب سے پہلے اس کے قرضے اس کی جائیداد سے ادا کیے جائیں, سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے اس میں سے. جب قرض کی ادائیگی ہو چکے پھر اس جائیداد میں سے سب سے پہلے وصیت کو منحا کیا جائے, جو وصیت اس نے کی تھی وہ ادا کی جائے. جب وہ ایک تہائی وصیت ادا کی جا چکے اور اس کے بعد جو جائیداد بچے, اب اس پر احکام وراثت کا اطلاق ہوگا. وراثت کا حکم تقسیم وصیت کے, اجرائے وصیت کے بعد ہوگا. یہ بنیادی ترتیب ہے, قرض پھر وصیت پھر وراثت, ترتیب یہ. اب اس آیت کریمہ نے نقطہ یہ سمجھایا کہ اگر وہ بچے یتیم پوتے پوتیاں رہ گئے تو یہ الزام شریعت پہ تم نے کیوں دھر دیا لوگوں نے, یا ناسمجھ اہل علم نے, ناسمجھ عالموں نے نام نہاد یہ الزام کیوں دھر دیا کہ قرآن نے, حدیث نے اور شریعت نے معاذ اللہ یتیم پوتے پوتیوں پر رحم نہیں کھایا. تو یہ آپ کی عقل میں بات نہیں آئی, قرآن جیسا رحم کرنے والا کون ہے؟ کو اللہ سے بڑا بھی رحم کرنے والا ہے یتیموں پر, جس نے جا بجا حکم یہ دیے ہیں کہ خبردار یتیموں کو پالنا اور یتیموں کی کفالت کرنا. اور حضور نے فرمایا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے, انا و کافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا آخرت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. تو جو اللہ اور اللہ کا رسول یتیم کو پالنے کی اتنی فضیلت بیان کرتا ہے, یہ خیال کیسے آ گیا کہ اس نے یتیم پوتے پوتیوں کو نظر انداز کر دیا ہوگا؟ پرابلم کیا ہے؟ ہماری نظر گہری اور ہماگیر نہیں ہوتی. ہم نے یہ نظر انداز کر دیا کہ شریعت کا جو قانون وراثت ہے, اس قانون وراثت میں قانون وصیت بھی اسی کا حصہ ہے. قانون وصیت قانون وراثت کا حصہ ہے, اور وصیت کا اجرا پہلے ہوتا ہے, وراثت کا اجرا بعد میں ہوتا ہے. تو جن بچے بچیوں کا باپ اپنے دادا کی موجودگی میں, ان بچوں کے دادے کی موجودگی میں فوت ہو گیا اور ان کے چچے تائے بھی موجود تھے, تو وہ وراثت سے محروم ہوئے ہیں, وصیت سے تو محروم نہیں ہوئے. کیونکہ شریعت نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے, ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ پاک نے جن جن رشتہ داروں کو وراثت کا حق دے دیا ہے, اب ان وارثوں کے حق میں وصیت نہیں. تو جب یتیم پوتے پوتیوں کو ان کے باپ کے جب تک باپ زندہ تھا تو ان کا باپ وارث تھا, جب ایسی صورت میں ان کا باپ مر گیا اور وہ پوتے پوتیاں یتیم ہو گئے, تو ان کے باپ کے مرنے سے شریعت کا رحم بڑھ گیا کہ وہ یتیم ہو گئے. تو شریعت نے دراصل وراثت میں سے ان کا حصہ نکال کر یہ کرم کیا کہ انہیں وصیت کے دائرے میں داخل کر دیا. اگر وہ وراثت میں رہتے, وارث رہتے, تو ان کے حق میں دادا وصیت چاہتا بھی کہ یتیم رہ گئے ہیں میرے ایک بیٹے کی اولاد, تو ان کے حق میں وصیت کروں. اگر عذر شرع وہ وارث رہتے, وراثت کے حقدار رہتے, تو وہ چاہنے کے باوجود وصیت نہ کر سکتا. تو کیا ہوتا؟ چاچے تائے سارے لے جاتے اور ان کے باپ کا حصہ آگے تقسیم ہوتا, یتیموں کے حصے میں کمپیریٹیولی پھر تھوڑا تھوڑا آتا. پھر پہلے وصیت تقسیم ہوتی, پھر وراثت آتی, وراثت میں وہ جو بیٹے تھے صاحب ظاہر ہے وہ کمپیکٹ زیادہ لے جاتے، پھر ان کے باپ کا جو حصہ تھا وہ پھر آگے ان یتیموں میں تقسیم ہوتا، تو ان کو تھوڑا حصہ ملتا. شریعت نے ان کی یتیمی کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے باپ کی ڈیتھ سے فوراً ان کو دائرہ ورثہ سے نکال لیا. نکالنے کو نا سمجھوں نے سمجھا کہ ظلم ہوا، اللہ نے رحم اٹھایا، نکالا اور کیا کر دیا، وصیت کی کیٹیگری میں ڈال دیا. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اگر دادا نے وصیت کی ہی نہیں، وہ مر گیا اور اس نے ان کے لیے وصیت، چلو یہ تو بات ہو گئی کہ ان کو شریعت نے وارثوں سے نکال کر وصیت کا حقدار بنا دیا، وصیت کا حقدار بنا دیا. مگر اب وہ وصیت ملے گی تو تب نا، کہ اگر وہ دادا مرنے سے پہلے ان کے حق میں وصیت کرے، اگر اس نے کی نہیں تو پھر کیا ہوگا، تو حقدار بننے سے ان کو کیا ملا جب وصیت ہی نہیں کی. یہاں یہ آیت کریمہ کام آئے گی. اس طرح لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ قانون سازی. وہ جو لفظ کوتبہ تھا، کیا وہ جو منسوخ ہوا وہ فرضیت، اب یہ میں آپ کو اپنی طالب علمانہ اور عاجزانہ ایک رائے دے رہا ہوں، اور بحمد اللہ الگ تحقیق ہے، دنیا کا کوئی شخص اس قانون کی مخالفت کرنے والا اور اعتراض کرنے والا اس دلیل کی اور اس استنباط کی صحت پر انگلی نہیں رکھ سکتا، دنیا کا کوئی شخص نہیں رکھ سکتا. آپ سمجھیں، یہ جو میں نے بتایا تھا کہ فرضیت وصیت کی منسوخ ہوئی تھی اور والدین اور وارث رشتہ داروں کے حق میں منسوخ ہوئی تھی، اب میں نے لفظ کیا من وجہن، بعض امور میں منسوخ ہوئی آیت اور بعض امور میں برقرار رہی. تو برقرار رہنے کا مطلب یہ تھا کہ بالعموم اس کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، بالعموم فرض ہونا منسوخ ہو گیا. اور جہاں ایسے یتیم پوتے پوتیے یا ایسے سلسلے میں کوئی ڈیزرونگ کیس آ گیا اور وہ شخص اسے چاہیے تھا کہ ان کے حق میں وصیت کرتا مگر اس نے وصیت نہ کی، اب ان یتیم پوتے پوتیوں کا کیئر ٹیکر ریاست بن جائے گی. کون بن جائے گی؟ اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کوتبہ علیکم کہ تم پر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، آیت کریمہ کے اس لفظ کی مدد سے اسٹیٹ یہاں لازمی وصیت کا قانون جاری کر دے گی، حقاً علی المتقین، کہ یہ لازم ہے وصیت کرنا اور فرض کیا گیا ہے. یہ جو آیت کی ابتدا اور انتہا میں، شروع اور آخر میں دو لفظ اس کی فرضیت کے آئے ہیں، کمپلسری کر رہے ہیں، لہذا وہ کمپلسری لا آف کمپلسری ٹیسٹمنٹ اینڈ بیکویسٹ، لازمی وصیت کا قانون جاری کر دے گی. اور وہ بوڑا وارث دادا وصیت ان یتیم پوتے پوتیوں کے حق میں کرے یا نہ کرے، اگر یہ غریب تھے اور مستحق تھے تو لازمن ریاست ان کا کیئر ٹیکر بن کے ایک تہائی تک لازمی قانون وصیت کے تحت، اس آیت کریمہ کے تحت ان کو اجرا کر دے گی. اور اس کے بیٹے وہ جو چچیت آئے تھے ان کی وراثت کی تقسیم روک لی جائے گی. سب سے پہلے دادا کی جائیداد میں سے ایک تہائی تک ساری یتیموں کو دیا جائے گا، ایک تہائی میں سے یتیموں کو دے کر بقیہ جو جائیداد ہوگی وہ پھر ان کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی احکام کے مطابق. تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ احکام نسخ میں جو آیتیں منسوخ کر دی ان کے بھی کتنے فیض اور کتنی برکتیں برقرار ہیں، منسوخ آیتوں کی بھی کتنی برکتیں امت کے لیے برقرار ہیں، ان سے بھی لیجسلیشن ہوتی، ان سے بھی لیجسلیشن ہوتی ہے. تطبیق کی صورتیں بھی ہیں اور مزید اس کے ارتقاء کی صورتیں بھی ہیں. لہذا یہ اس مسئلے کا بہتر حل ہو گیا اور قرآن مجید کی نص سے عین احکام شریعت کی روح اور قرآن کے مطابق ہوا. اس کے بعد آگے قرآن مجید نے روزوں کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے سو تم پر بھی فرض کر دیے گئے. اور مقصد روزوں کی فرضیت کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، پرہیزگار بن سکو. اب لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، یہاں ایک راز سمجھا دیا کہ اللہ پاک کے جتنے احکام ہیں، جتنے احکام اور فرائض ہیں وہ مقصود بذات نہیں ہوتے. ہر ہر حکم کا آگے ایک مقصود ہوتا ہے، ہر حکم کی فرضیت کا ایک مقصود ہوتا ہے. تو گویا روزہ ساری سے لے کے افطاری اور غروب آفتاب کے وقت تک کھانے پینے اور دیگر بعض بشری تقاضوں سے پرہیز کرنا اور بند رہنا اور کھانا پینا بند کر دینا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ مقصود بذات نہیں ہے. اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ آپ اگر کھا لیں تب اس کا کیا بگڑتا ہے، نہ کھائیں تو اس کو کیا کیا مل جاتا ہے؟ اس کے خزانے میں نہ آپ کے کھانے سے کمی آتی ہے اور نہ ایک دن نہ کھانے سے، ایک مہینہ نہ کھانے سے اس کے رزق میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، خزانے میں نہیں. نہ وہ اپنے لیے کچھ فرض کرتا ہے اور نہ آپ کو بھوکا پیاسا